الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں حیات المسلمین کی روح نمبر 24 میں جو چار باتیں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرت کی اصلاح کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چوتھی بات کا بیان چل رہا ہے، اور وہ ہے حسن معاشرت، یعنی ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا رہنا سہنا اور رہن سہن ایسا اختیار کرے جس سے ایک دوسرے کو راحت ملے، عافیت ملے، سکون ملے، چین ملے، اسے کہتے ہیں حسن معاشرت. اور رہنے سہنے میں ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے کسی کو ناحق ذرا سی بھی تکلیف پہنچے. یہ بھی سراسر دین ہے، اور اس کی بھی قرآن و حدیث میں تعلیم ہے، تلقین ہے، اور اس پر عمل کے بغیر آدمی کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. جبکہ ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے اخلاق سدھر جائیں، ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہمارا ظاہر صحیح ہو جائے، ہمارا باطن درست ہو جائے. جب یہ بات ہے تو بس ہر دفعہ جو بھی معاشرت کے بارے میں باتیں بیان کی جائیں اس کو ذہن نشین رکھیں اور ان پر بلا تاخیر عمل کرنے کی کوشش کریں. مثل مشہور ہے، قطرہ قطرہ دریا شبت، قطرہ قطرہ جمع ہوتے ہوتے دریا بن جاتا ہے. ایسے ہی ہر منگل کو جو مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں انہیں ہم یاد رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے عمل میں لاتے رہیں، تو اسی طرح آہستہ آہستہ بہت سی باتیں ہمارے عمل میں انشاءاللہ تعالی آ جائیں گی اور ہماری اصلاح ہوتی چلی جائیں گی. گزشتہ منگل کو معاشرت کا ایک اصول ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اصلی مسلمان اور کامل مسلمان وہ ہے کہ جس سے دیگر مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, یعنی انہیں کوئی تکلیف ناحق نہ پہنچے. اس کے تحت اور اس اصول کے ماتحت ایک دوسرے کو تکلیف پہنچنے کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھیں, جیسے پان کھانے میں یہ احتیاط نہ کرنا کہ پان کھانے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے منہ سے پان کی چھینٹیں مخاطب پر گرنا, یہ بھی تکلیف کی بات ہے. چاہے آدمی خاموش رہے نہ بولے, لیکن بولنے جس کے اوپر یہ چھینٹیں گرتی ہیں اسے تکلیف ہوتی ہے, اور پان کھانے والا بعض مرتبہ اس کو محسوس نہیں کرتا, لیکن اتنی سی تکلیف بھی کسی کو ناحق دینا یہ خلاف ادب ہے اور قابل اجتناب ہے. اسی طرح منہ صاف نہ رکھنا, دانتوں کو اور مسوڑوں کو گندا رکھنا جو پان کھانے سے عام طور پر ہو جاتا ہے, تو جب آدمی بولتا ہے یا ہنستا ہے تو پھر اس کے مسوڑے اور اس کے دانت یقیناً کھلتے ہیں, اور کھلنے کے بعد جس سے وہ بات کر رہا ہے یا جس کے سامنے ہنس رہا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, چاہے وہ زبان سے کچھ نہ بولے لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے. پان کھانے والے کو اس کی کا احساس بھی نہیں ہوتا, اور دوسرا اگر خاص طور سے نازک مزاج ہو تو اور بھی زیادہ اس کو اذیت ہوتی ہے, تو اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. پان کھائے لیکن ساتھ ساتھ اپنے منہ کو اپنے دانتوں اور مسوڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کرے. اسی طرح نسوار کے بارے میں عرض کیا تھا, اسی طرح سگریٹ کے بارے میں عرض کیا تھا, اسی طرح خلال کرنے کے بارے میں عرض کیا تھا. کھانا کھانے کے بعد بعض لوگوں کے دانتوں میں خلا ہوتا ہے, اور اس خلا کے اندر غذا کے اجزاء گھس جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, تو تکلیف ہوتی ہے. آدمی کو خلال کرنا ہوتا ہے, خلال کرنا سنت, لیکن اس میں بھی ادب یہ ہے کہ کسی کے سامنے منہ کھول کر خلال نہ کرے, کسی کے سامنے منہ کھول کر خلال نہ کرے بلکہ ایک طرف کو جا کر خلال کرے, کیونکہ منہ کے اندر کا حصہ کسی کے سامنے کھولنا بعض دفعہ سامنے والے آدمی کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے, اس کو اس سے اذیت ہوتی ہے. تو ہے تو یہ بہت معمولی سی بات, لیکن حسن معاشرت میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی اتنی سی تکلیف بھی کسی کو نہ پہنچائے, ایک طرف جا کر کے خلال کر لے, یا پھر اپنے ایک ہاتھ سے خلال کرے, دوسرا ہاتھ اپنے منہ کے سامنے اس طرح رکھ لے اور اندر اندر خلال کر لے, تو دیکھو بڑا سی سی تدبیر سے آدمی کا خلال بھی ہوگی اور دوسرے کو تکلیف سے ہی بچا لی. یہ اتنی اتنی سی باتیں ہمارے دین کے اندر ہیں, اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین کس قدر کامل ہے, ہمارا دین کس قدر جامع ہے, اور کیسی باریک باریک اس کے اندر تعلیمات ہیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اگر دین پر ہمارا ٹھیک ٹھیک عمل ہو تو دنیا میں جنت کا نمونہ سامنے آتا ہے, اور دنیا کے اندر آدمی کو اپنی زندگی کا مزہ آ جائے, کیونکہ اس میں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی, ایک دوسرے سے راحت ہوگی, اور جنت اس کا نام ہے جہاں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو. فارسی کا یہ مشہور شعر ہے, بیشت آ جا کے آزارے نباشت ہوں, بہشت آجا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد. جنت اسے کہتے ہیں، اور ایسی جگہ وہ کہتے ہیں یا کوئی تکلیف نہ ہو، جب کوئی تکلیف نہ ہو اس کا نام جنت، اور کسی ہو کسی سے کوئی غرض نہ ہو، کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، سب ایک دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز ہو. یہ جنت کی خوبی ہے اور یہ جنت کی کیا خلاصہ ہے. تو یہی نمونہ اللہ تعالی جنت میں تو دیں گے. وہ دین انہوں نے ایسا شاندار عطا فرمایا ہے اور ایسا کامل و مکمل عطا فرمایا ہے کہ صحیح معنی میں اگر ہمارا اس پر عمل ہو تو جنت کا مزہ دنیا میں آنے لگے. اسی طرح اول تو آدمی زیادہ ہنسے نہیں، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ہنس لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ زیادہ ہنسنے کی نہیں تھی. شاد و نادر کبھی کبھار کسی موقع پر آپ ہنسے ہوں تو ہنسے ہوں، لیکن اکثر و بیشتر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تبسم فرمایا تھے، مسکراتے تھے. آپ زیادہ تر مسکرانا آپ کا عمل تھا، اور مسکرانا ہی آپ کا طریقہ تھا. کبھی کبھی ہنستے بھی تھے تو دانت بھی اس میں کبھی کبھی کھل جاتے تھے، لیکن قہقہ مار کر کبھی آپ نہیں ہنسے. قہقہ مار کر کبھی آپ نہیں ہنسے. لہذا قہقہ مار کر ہنسنے میں، کیونکہ آدمی کا منہ اندر تک کھلتا ہے، جواڑے بھی کھلتے ہیں، حلق تک بھی اس میں نظر آتا ہے، اور حلق میں جو کوا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کسی کو اتنی زور کی ہنسی آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رومال چہرے پہ رکھ لے، یا اپنے ہاتھ ہی چہرے کے اوپر رکھ لے، تاکہ آنکھ کے اندر جو اس کا منہ کھلے گا، تو اگر اس کا اندر سے دانت صاف نہیں ہوں گے، منہ صاف نہیں ہوگا، تو اس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی. لہذا نہ اتنا ہنسے نہ دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بنے. اول تو اتنا ہنسے ہی نہیں، اور اگر ہنسے تو پھر کپڑا وغیرہ اپنے منہ پر رکھ لے. تو منہ پر کپڑا رکھنا یہ ادب کی بات ہے، اور ادب دوسرے کو راحت پہنچانے کا نام. ادب گردن جھکا کر بیٹھنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل ادب یہ ہے کہ آدمی ایسا انداز اختیار کرے کہ جس سے دوسرے کو راحت ملے. اصل ادب یہ ہے. اسی طرح انسان کو کبھی کبھی جمائی بھی آتی ہے. جمائی جو عام طور پر سستی کی وجہ سے اور کاہلی کی وجہ سے آتی ہے، وہ تقریباً ہر آدمی کو آتی ہے. خاص طور سے جب سو کر اٹھتا ہے تو بعض لوگوں کو بہت زیادہ جمائی آتی ہے، اور جمائی کے اندر بھی آدمی کا منہ کھلتا ہے. تو اس میں بھی چونکہ منہ کھلتا ہے، اور آدمی کے چہرے کی جو شکل ہے وہ بھی بگڑ جاتی ہے. جیسے پورا جبڑا کھلے گا تو گال کھنچ جائیں گے، منہ اتنا بڑا کھل جائے گا، آنکھیں دب جائیں گی، اچھی خاصی ڈراؤنی شکل بن جائے گی نہیں بن جائے گی. تو اس میں ایک تو سستی کا اظہار ہے جو کہ مضمون بات ہے. اس لیے حدیث شریف میں یہ تعلیم آئی ہے کہ اگر کسی آدمی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکے, جہاں تک کسی کو اگر کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکے. اور جمائی کو روکنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے دانتوں کو بھینچ لے, زبردستی دانت کو بھینچ لے, اوپر والے نیچے والے دونوں دانتوں کو ملا لے. اب اندر ہی اندر تو جمائی آ رہی ہے لیکن آپ نے زبردستی دونوں اوپر نیچے کے دانتوں کو دبا لیا, اب جمائی کہاں سے آئے گی؟ نہ جمائی کم میں منہ کھلے گا نہ کسی کو تکلیف ہوگی. تو یہاں ایک عجیب بات بھی حضرات علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ چونکہ یہ جمائی آتی ہے غفلت کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, شیطان کے اثر سے جمائی آتی ہے, غفلت کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے اور شیطان کے اثر سے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں سے پاک ہیں, اس لیے انہیں جمائی نہیں آتی. تو اگر کوئی اس وقت کسی نبی کا تصور کر لے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی, تو جو جس کو جمائی آتی وہ بھی غائب ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ایسی عجیب بات ہے کہ جب کسی کو جمائی آنے لگے تو فوراً سوچ لے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جمائی نہیں آتی, حضور کو تو جمائی نہیں آتی تھی, تو وہ آتی ہوئی جمائی غائب ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ, جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے اس میں کیسی تاثیر رکھی. اور اس کے بارے میں حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یہ ادب لکھا ہے کہ اگر نماز کے باہر کسی کو جمائی آئے, جس وقت ہم بیٹھے ہیں اور خدا نخواستہ کسی کو جمائی آنے لگے, تو اول تو حکم یہ ہے کہ اپنے منہ کو جمائی کو روکے, دانت بھینچ لے, اس سے بھی جمائی رک جاتی ہے, یا یہ سوچ لے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تو اس سے بھی جمائی رک جائے گی ان شاء اللہ تعالی. اور بالفرض اگر کسی وجہ سے نہ رکے آ ہی جائے تو الٹا ہاتھ یوں رکھنا چاہیے. تاکہ جو منہ کھلے ہاتھ سے چھپا لائے, اور منہ کھلنے کی وجہ سے جو سامنے والے کو منہ کے اندر کا حصہ نظر آتا ہے جس سے اس کو کبھی کراہت آتی ہے کبھی تکلیف ہوتی ہے وہ نہ ہو. یہ تو ہے نماز کے باہر کا ہو, یعنی اس میں بھی یہ ادب بتایا کہ سیدھا ہاتھ مت رکھو منہ کے اوپر, جمائی آئے تو سیدھا ہاتھ مت رکھو الٹا ہاتھ رکھو, کیونکہ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و تعلیم ہے کہ دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے, جیسے کھانا کھانے کے لیے ہے, پانی پینے کے لیے ہے, پیسے لینے کے لیے ہے, ہدیہ لینے دینے کے لیے ہے, لکھنے پڑھنے کے لیے ہے, اور بایاں ہاتھ گندے کاموں کے لیے ہے, جیسے چھوٹا استنجا دھونے کے لیے ہے, بڑا استنجا دھونے کے لیے ہے, ناپاکی دھونے کے لیے ہے, اور کوئی گندا کام ہو تو اس کے لیے ہے, اسی طرح جمائی کے لیے. کیونکہ جمائی اچھی چیز نہیں, جمائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ بری چیز ہے. جب بری چیز ہے تو اس کے لیے دایاں ہاتھ نہیں استعمال کرنا, الٹا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. لیکن نماز میں ایک دوسرا قاعدہ بھی ہے کہ اگر کوئی کام کرنا پڑے جو نماز سے ہٹ کر ہو تو جہاں تک ہو سے کم کرو, زیادہ سے زیادہ مت کرو, کیونکہ وہ مجبوری میں کیا جا رہا ہے اور نماز کے وہ خلاف ہے. تو نماز کے اندر یہ حکم ہے کہ اگر آدمی قیام کے اندر ہے تو آپ جانتے ہیں قیام کے اندر دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے بایاں ہاتھ نیچے ہوتا ہے, اور پھر مرد ناف کے نیچے باندھتے ہیں عورتیں سینے کے اوپر باندھتی ہیں, تو یہ حکم ہے. اور قیام میں کسی کو نماز میں جمائی آنے لگے تو جہاں تک ہو سکے روکے, بالفرض اگر نہ رکے تو دایاں ہاتھ منہ پہ رکھے, یہ اوپر جلدی سے منہ پہ آ جائے گا, یہ اس میں کام عمل کم کرنا پڑے گا, اور اگر الٹا ہاتھ نکالے گا تو اس کے اوپر پہلے سے سیدھا ہاتھ رکھا ہوا, پہلے سیدھے ہاتھ کو ہٹائے گا, پھر بائیں ہاتھ کو ہٹائے گا اور منہ تک لے کے آئے گا, تو اس میں عمل زیادہ ہوگا. اور نماز میں نماز کے علاوہ جو عمل ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے, جہاں تک اسے کم سے کم کرے. اس کم سے کم کی وجہ سے شریعت نے نماز میں قیام کے اندر دایاں ہاتھ جمائے میں استعمال کرنے کی اجازت دی. باریک بھی نہیں تو دیکھو نقطہ, تو دیکھو کتنا عجیب و غریب, کتنا باریک نقطہ ہے. لیکن نماز کے اندر بھی یہ حکم دیا کہ بھئی اپنا منہ پہ ہاتھ رکھو, چاہے سیدھا ہاتھ رکھنا پڑے, ایسے ہی منہ مت پھاڑ دو کہ جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. کیونکہ جیسے دوسرے آدمی کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی, تو ہماری حدود سے نہ کسی انسان کو تکلیف پہنچے, ہمارے کسی عمل سے کسی فرشتے کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اللہ اندازہ کرو. اور اگر قیام کے علاوہ کہیں اور ہے, چاہے رکوع میں اور چاہے قومے کے اندر اور چاہے سجدے کے اندر اور چاہے جلسے کے اندر, اب یہاں تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا, ایک دوسرے کے اوپر تو رکھے ہوئے نہیں ہوتے نا, یہاں الٹا ہاتھ ہی استعمال کرنے کا ہو. کیا قیام کے علاوہ کسی اور جگہ نماز کے اندر ہے اور وہاں اس کو جمائی آ رہی ہے, تو روکے اس کو, کوشش کرے کہ اس کو روکے. بالفر اگر نہ روکے تو وہاں پر الٹا ہی ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے اور جمائی لے لے, اندازہ کرو منہ پر جمائی کے وقت ہاتھ رکھنے میں کیا لطافت ہے, کیا باریکی ہے, کیا خوبی ہے. یہ ہمارے دین کی خوبی ہے اور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبی ہے کہ کیسی کیسی باریک باریک باتوں کی تعلیم فرمائی ہے کہ اتنی سی بھی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مارنے کے لیے تیار, لڑنے کے لیے تیار, تانے دینے کے لیے تیار, غیبت کرنے کے لیے تیار, گالی دینے کے لیے تیار, برا بھلا کر کے کس کس طرح ہم دوسرے کو ستانے کے لیے تیار. یہ ہماری جہالت کی باتیں, نادانی کی باتیں, ہماری غفلت کی باتیں. تو ہمارا تو حال یہ کہ نہ حق کسی کو قتل کرنے میں بھی کوئی بات نہیں, کوئی خوف نہیں, کسی سے لڑنے مرنے کے لیے بھی کوئی ہمیں خطرہ نہیں ہوتا, کوئی ڈر نہیں لگتا, حالانکہ وہ تو بہت ہی بڑی اذیت کا ذریعہ ہے اور بہت ہی زیادہ کسی کو ستانے کا اور پریشان کرنے کا اور تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ بھی ہماری چیز ہے, ہمارے اندر عام ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کہاں ان پہ توجہ دیں گے, مگر دینے کی ضرورت ہے. ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اسی لیے دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ بس ہم اللہ کرے ایسے بن جائیں کہ ہمارے قول فعل سے, ہماری کسی اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے, ہمارے کسی اشارے کنارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح چھینک, اب چھینک تو آدمی کو غیر اختیاری آتی, ہر آدمی کو چھینک آتی. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جو مٹی کا بنا ہوا تھا روح ڈالی, تو جیسے ان کے جسم میں روح آئی ان کو چھینک آئی, تو انہوں نے الحمدللہ کہا. جب فرشتوں نے رحم اللہ کہا, کیونکہ چھینک آنا یہ انسان کے ذہن اور دماغ کے ہلکا ہونے کا باعث ہے, تو چھینک نعمت ہے, اس سے انسان کا ذہن ہلکا ہو جاتا ہے اور جو دماغ کا غبار ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. لہذا اس کا ادب یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے, اور الحمدللہ کہنا سنت ہے, اور اس کا جواب دینا یرحمک اللہ کے ذریعے واجب ہے. جو بھی مسلمان قریب ہو اور وہ زبان سے الحمدللہ کہے اور قریب والا آدمی اس کو سن لے, تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ رحمک اللہ کہے, نہیں کہے گا تو گنہگار ہوگا. اور الحمدللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یرحمک اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے، کیسی پیاری دعا. تو اس کا بھی ایک ادب ہے، اس میں بھی ایک ادب ہے. وہ یہ کہ جس کسی کو بھی چھینک آئے وہ دو باتوں کا اہتمام کرے، دو باتوں کا خیال کرے اور دھیان کرے. ایک تو یہ کہ چھینک میں بعض مرتبہ جب زور سے چھینک آتی ہے تو بڑی زور کی آواز نکلتی ہے. اگر کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہو جس کو پتہ نہ ہو کہ کسی کو چھینک آ رہی ہے، ڈر جائے. اور بعض لوگوں کی کچھ عادت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی چھینک بڑی کیا کہتے ہیں ڈراؤنی ہوتی ہے، یعنی اتنی زور کی چھینک آتی ہے کہ دوسرا آدمی اچھل جائے یا کم از کم سہم جائے کہ کیا ہوا. تو اس کا ادب یہ ہے کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی آواز کو پست کرے، زور سے نہ نکلنے دے. کیوں؟ زور سے نکلنے سے اگلا ڈر جائے گا، زور سے چھینک دینے سے اگلا چونک جائے گا، زور سے چھینک دینے سے دوسرا جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا. اندازہ کرو کیسی باریک تعلیم ہے. تو چھینک تو غیر اختیاری طور پر آ رہی ہے، لیکن اس سے نہیں روکا شریعت نے، کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. جمائی تو اختیاری ہے، سستی کی وجہ سے آتی ہے، دوسرے تو اپنے اختیار میں بھی ہے روکنا، چھینک نہیں روک سکتا. لہذا یہ حکم نہیں ہے کہ چھینک روکو، کیونکہ وہ مضر صحت ہے اور چھینکنا مفید صحت ہے. چھینکو، مگر چھینکنے میں سے خیال رکھو کہ اتنی تیز آواز نہ نکالو کہ اگلا چونک پڑے. یہ ہے ادب، اس میں ادب اور کہ ذرا سی جو خفیف سی جو تکلیف ہے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے. اور یہ ادب بتایا کہ آواز کو پست کرو تاکہ دوسرے کو تمہارے چھینک کی آواز سے تکلیف نہ ہو. ایک بات دوسرے، آپ بھی سب جانتے ہیں کہ چھینک کے اندر آدمی کے پھر ناک میں سے بھی کچھ نہ کچھ اجزاء نکلتے ہیں، اور وہ اگر کوئی سامنے بیٹھا تو اس کے اوپر بھی بعض مرتبہ اس کے ذرات جا کر کے گرتے ہیں، تو دوسرے کے لیے کراہت کا باعث ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے منہ پر کپڑا رکھو. سبحان اللہ، اپنے منہ پر فوراً کپڑا رکھ لو، چاہے چھوٹا رومال ہو چاہے بڑا رومال ہو، اور کچھ نہیں تو پھر دونوں ہاتھ ہی رکھ لو. ایک تو آواز پست کرو، کم سے کم چھینک میں آواز نکالو. دوسرے، اپنے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ لو، یا اپنا چھوٹا رومال رکھ لو، یا اپنا بڑا رومال رکھ لو، یا جو چیز تمہارے پاس قریب میں ہو فوراً اپنے چہرے پہ رکھ لو، تاکہ ناک سے یا منہ سے چھینک کے ذریعے جو چیزیں نکلیں وہ دوسرے کے لیے کراہت کا سبب نہ بنے اور ناگواری کا ذریعہ نہ بنے. اللہ اندر. اس پر ایک مجھے واقعہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کی حدیث کی مشہور کتاب، مشہور و معروف کتاب ہے ابو داؤد شریف، جو سیاست کے اندر داخل ہے، اور اصول اربع میں شامل ہے. یعنی حدیث شریف کی جو دوری کتابیں ہیں اس میں چار کتابیں بنیادی ہیں، چار کتابیں اہم اور بنیادی ہیں. ایک بخاری شریف، ایک مسلم شریف، ایک ابو داؤد شریف، ایک ترمذی شریف. یہ بنیادی کتابیں کہلاتے ہیں، اصول اربع ان کو کہتے ہیں. ابو داؤد شریف اتنی اہم کتاب ہے کہ دورے کی کتابوں میں سیاست کے اندر اصول اربع میں ابو داؤد شریف بھی داخل ہے اور شامل ہے. اس کے مصنف ہیں اور مؤلف ہیں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ، اس لیے اس کو ابو داؤد شریف کہتے ہیں. ایک مرتبہ وہ کسی دریائے کنارے ٹہل رہے تھے، اور پہلے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے پانی کے جہاز ہوتے ہیں، بڑی بڑی بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں، بحری بیڑے ہوتے ہیں، وہ گہرے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں سے اتر کر چھوٹی کشتی میں بیٹھے کنارے پہ آتے ہیں، کیونکہ بڑا جہاز جو ہے کنارے پہ آ ہی نہیں سکتا. اور آج کل کے زمانے میں گودی بنی ہوئی ہوتی ہے اس لیے آ جاتا ہے، پہلے زمانے میں گودی نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ سے بحری بیڑا دور کھڑا ہوتا تھا اور کشتیوں، چھوٹی کشتیوں بیٹھ کر کنارے پہ آتے تھے اور جاتے تھے. آج کل گودی بنا دی جاتی ہے تو گودی کا یہ فائدہ ہے کہ وہ گہرے پانی ہی میں کھڑا بھی رہتا ہے اور لوگ اتر کے آرام سے کنارے پہ چلے بھی جاتے ہیں. تو اس زمانے میں اس طرح کی گودیاں نہیں تھیں جیسے کہ آج ہمارے زمانے میں. لہذا بڑی کشتی دور کھڑی ہوئی تھی, اس جہاں پانی کی اس بڑی کشتی میں کسی آدمی کو زور سے چھینک آئی. اللہ کے بندے نے الحمدللہ بھی زور سے کہا. وہ اتنی دور سے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کان میں الحمدللہ کی آواز سنائی دی. اب جواب دینا واجب ہو گیا, اور جواب میں دینے کا مطلب یہ کہ اس کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے یہ رحمۃ اللہ کہہ دیا ہے. جیسے کوئی آپ کو سلام کرے تو وعلیکم السلام چپکے چپکے نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی سلام کرے, سلام کرنا تو سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, لیکن آپ جواب اتنی آواز سے دو کہ اس کو سنائی دے کہ ہاں بھائی آپ نے میرے سلام کا جواب دے دیا, ورنہ تو بےچارا وہ بدگمان ہو جائے گا کہ یار میں نے سلام کیا اس نے میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیا. زور سے جواب دے. لیکن اگر دور ہو تو, دور ہو تو حکم یہ کہ زبان سے جواب دو اور ہاتھ کا اشارہ کرو تاکہ وہ سمجھ لے کہ بھائی اس نے میرے سلام کا جواب دے دیا. تو اب چھینک کا کیسے اشارہ کرے بھائی, چھینک کے جواب کا اشارہ کیسے کرے؟ تو حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے الحمدللہ سن لی تو حضرت کے کو فکر ہوئی کہ بھائی اب اس کا جواب بھی دینا چاہیے. لہذا دو درہم پر کشتی کرایہ پر لی. وہ زمانے میں جو سکہ تھا وہ درہم تھا, درہم و دینار. درہم چاندی کا ہوتا تھا, دینار سونے کا ہوتا تھا جس کو ہم اشرفی کہتے ہیں. تو بڑی کشتی کے پاس جانے کے لیے کنارے سے حضرت نے دو درہم دیے کشتی والوں کو, بھی مجھے اس بحری بیڑے کے پاس لے کے چل, اس بڑی کشتی کے پاس لے کے چل. نہ چلو, دو درہم دیے اور حضرت میں بیٹھے. وہاں جا کر کے یرحمک اللہ کہا حضرت نے, کتنا اہتمام فرمایا. اور یہ اہتمام محض اللہ کے واسطے, اللہ کا حکم, اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کہ بھئی اس نے الحمدللہ کہا ہے, میں نے اپنے کانوں سے اللہ تعالیٰ اس کا الحمدللہ سن لیا ہے, تو اب میرے ذمے اس کا جواب دینا. اللہ کہے بس یہ فکر ہمارے اندر بھی آ جائے, ہم اس کو نہ دیکھیں کہ یہ سنت ہے یا مستحب ہے یا کیا ہے, بس ہمارے اندر اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا فرما دیں کہ جو حکم ربی ہے مننا و صدقنا, مانے اور عمل کرے, مانے اور عمل کرے. اس بحث میں نہ پڑے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے. اور حضرت نے وہاں جا کر کے جواب دیا اور پھر واپس کنارے پر آئے اور اپنے کام سے کام. دن گزرا, رات آئی. جب رات سوئے خواب میں کسی نے کہا آج ابو داؤد نے دو درہم میں جنت خرید لی. آج ابو داؤد نے دو درہم میں جنت خرید لی, یعنی جنت کے مستحق بن گئے. اس لیے کہ کتنے اخلاص سے انہوں نے اس پہ عمل کیا, سوائے خوف خدا کے کسی چیز نے ان کو دو درہم خرچ کرنے پہ آمادہ نہیں کیا. بس اللہ کا حکم تھا, اس لیے انہوں نے اتنی کاوش فرمائی کہ اتنی دور گئے اور وہاں جا کر کے چھینکنے والے کے الحمدللہ کا جواب دے کر کے تشریف لائے. اب انہوں نے ساری زندگی کے دین نے کتنی بڑی خدمت کی, کیسی اہم اہم صحیح صحیح حدیث انہوں نے ابو داؤد شریف میں جمع کی, سارا عمل اپنی جگہ درست, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات کا ذریعہ یہ دو درہم بنے. تو یہ ہیں تو آداب کی باتیں, مگر بھائی یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ہمارا عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر حقیر مت جانو, کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کہ بھئی یہ تو معمولی ہے, اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑو نہیں. کر لو, کیا پتہ یہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے. ایسے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت. اس لیے گناہ تمہیں تو چھوٹا لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا بڑا ہو کہ تمہاری پکڑ ہو جائے اور تمہارے لیے بجائے بخشش کے عذاب کا ذریعہ بن جائے. لہذا کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی یہ مت سمجھو کہ چھوٹا ہے, لہذا کر لو, بچو.
اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا نام ہے، اس لیے کہ وہ تو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے، اس لیے کہ وہ تو چھوٹی چنگاری ہے، اور چنگاری تو انگارا بنتا ہے، تو انگارے سے تو آگ لگتی ہے۔ تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو، مت کرو، گناہ سمجھ کر چھوٹا، گناہ چھوٹا سمجھ کر کرو مت، اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، کر لو، کیا پتہ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔
اسی طریقے سے میں نے آپ سے منگل کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے دین میں بدبو سے بچنے کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے، بدبو اور گندگی، بدبو اور گندگی سے بچنے کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے، اور بڑی اس کی تاکید و تلقین ہے، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کچا لہسن، کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنا، یا کچی مولی کھا کر مسجد میں آ کے ڈکال لینا، یا مجمع میں بیٹھ کر کے ہوا خارج کرنا، یہ بھی خلاف ادب ہے، منع ہے یہ، کیوں؟ بدبو سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اب چاہے کوئی بولے نہیں شرم کی وجہ سے، لیکن تکلیف تکلیف ہے، تکلیف ہوتی ہے، جب ہوتی ہے تو بس ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے جسم میں، کپڑوں میں بدبو نہ ہونے پائے۔ تاکہ اس کی بدبو کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ فرشتوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ فرشتے بھی تو عاقل بالغ عقل مند مخلوق کا نام ہے، وہ بھی خوشبو کو پسند کرتے ہیں، بدبو کو ناپسند کرتے ہیں، جیسے انسان بھی بدبو کو ناپسند کرتا ہے، خوشبو کو پسند کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک دو باتیں اور بھی ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ میں پائریا کی بیماری ہوتی ہے، پائریا ایک بیماری ہے جس سے انسان کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے، اور اس کی وجہ سے منہ میں بڑی بدبو ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں گندا دہن، گندا دہنی، یعنی منہ کا گندا رہنا، جس کی وجہ سے جب وہ بات کرتا ہے یا کوئی اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، پائریا کی بیماری کی وجہ سے، مسوڑوں سے خون نکلنے کی وجہ سے آدمی کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور وہ بڑی خراب اور بڑی گندی بدبو ہوتی۔ اچھا، جس کی ہوتی اس سے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے کسی کو بدبو آ رہی ہے، یہ دوسرا محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اسے خود کو بہت کم محسوس ہوتا ہے، عام طور پر دوسرے کو یہ بات محسوس ہوتی ہے۔ اب دوسرے جو ہیں اگر ہوں گے اس کے بے تکلف تو وہ بتا دیں گے بھائی تمہارے منہ سے بڑی بدبو آ رہی ہے، تو آدمی کو بچنا چاہیے۔ لیکن اکثر و بیشتر دوسرے آدمی شرماتے ہیں اس کو کہتے ہوئے، کیونکہ بے تکلف ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، یار دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بھی چائے بیٹھا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے، تو اس کے منہ سے سڑاند آ رہی ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے نمک کے کلیاں بڑی مفید ہوتی ہیں، لاہوری نمک پانی ملا کر کلی کرے تو یہ خون نکلنا بند ہوتا ہے، اور سینسوڈین ایک وہ ہے پیسٹ، وہ بھی اس کے اندر بڑی آزمود ہے، کہ اکثر و بیشتر جن کے منہ میں مسوڑوں سے خون نکلنے کی بیماری ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، اس کے مسلسل استعمال کرنے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نیم کی مسواک بھی اس کے اندر نافع اور مفید ہے، لہذا کسی کے منہ میں اگر ایسی بدبو ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے منہ کا علاج کرے، اور اگر کسی کے سامنے بیٹھے تو پھر تل امکانہ پر منہ بند رکھ کے پھر اپنے علاج کرے۔ اس کے ڈاکٹر کے اس کے ہومیوپیتھک میں بڑا اچھا اس کا علاج ہے، اس دواؤں سے بھی اس کے اندر افاقہ ہوتا ہے،
لیکن گندا دہنی دوسرے کی اذیت کا باعث ہے، بس سمجھ لو. ایسے گندا بغل، بعض لوگوں کے بغل کے اندر بھی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اس کے بغل سے بدبو آتی رہتی ہے، سڑاند آتی ہے اس کے بغل سے، ہوتی بیماری ہے، ایک بیماری جیسے مسوڑوں سے خون نکلنے سے منہ سے بدبو آتی ہے، ایسے بغل میں اس کی کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے بغل میں سے بدبو آتی ہے. اور بعض لوگوں کے اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ وہ پسینہ بہت آتا ہے اور اپنے نہانے کا صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے بغل کے بالوں کو صاف کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، اس سے بھی پسینہ جمع ہو جاتا ہے، پسینے کے جمع ہونے سے بھی سڑاند پیدا ہو جاتی ہے. اور ویسے ایک گندا بغل ہونا ایک بیماری بھی ہے جس سے بغل میں سے بدبو آتی ہے. لہٰذا اگر کسی کو یہ بیماری ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا علاج کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ صفائی کا اہتمام کرے. ایسے بعض لوگ غافل ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ نہانے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں اور کپڑوں میں بدبو ہو جاتی. خاص طور سے محنت کش لوگ جو ہوتے ہیں، جو صبح شام تک مزدوری کرتے ہیں، تو چونکہ ان کے پسینہ بہت نکلتا ہے اور کام بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، تیل لگ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کپڑے بھی ان کے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، پسینے کی وجہ سے جسم میں بھی بدبو ہو جاتی ہے، کپڑوں میں بدبو. ایسے لوگوں کو مسجد میں آنا، نماز میں شامل ہونا بھی جائز نہیں. اندازہ کرو، ان کو یہ حکم ہے کہ پہلے غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، پھر مسجد میں جا کے نماز جا کر کے جماعت سے نماز پڑھو. ان گندا کپڑوں گندے کپڑوں کے ساتھ، بدبودار جسم کے ساتھ مسجد میں آنا، مجمع میں آنا جائز نہیں ان کے لیے. کیوں؟ وہی تکلیف کہ دوسرے لوگ نمازیوں کو تکلیف ہوگی، دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی جو مجمع میں بیٹھے ہوئے، اور وہاں جو فرشتے بیٹھے ان کو بھی تکلیف ہوگی. اسی لیے خوشبو لگانا سننا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سراپا خوشبو تھے، آئے آئے ویسے ہی سراپا خوشبو تھے. آپ ہمارے اور آپ کا پسینہ تو سڑا ہوا نکلتا ہے، آپ کا عطر کی شکل میں نکلتا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی حضور ان کے یہاں ظہر کے بعد آرام کرتے تھے تو آپ کو سوتے میں پسینہ بہت آتا تھا، تو وہ شیشی اور تنگا لے کے بیٹھ جاتی تھی، اور جیسے ہی آپ کے پیشانی مبارک پر پسینے کے موتی رڑکتے وہ تنکے پہ لے کر شیشے میں ڈالتی رہتی. اس طرح ایک مرتبہ وہ اپنے قطرے شیشے میں جمع کر رہی تھی کہ آپ کی آنکھ کھل گئی. اب ہم مسئلے میں یہ کیا کر رہی؟ کہ حضور میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں اس لیے کہ آپ کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے کہ جب ہم اس کو اپنے عطر میں ملاتے ہیں تو عطروں کی سردار بن جاتی. آپ کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے کہ ہماری خوشبو اس سے دوبالا ہو جاتی. اب اسبتی، ہاں تم ٹھیک کر رہے ہیں. ویسے آپ سرابہ خوشبو تھے، اور آپ کی خوشبو کا یہ عالم تھا کہ جس دن کسی گلی سے آپ گزر جاتے تھے شام تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی کہ یہاں سے آقا گزرے ہیں، اور دوسرے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. اور جس دن آپ کسی صحابی سے مسافہ فرما لیا کرتے تھے تو وہ دوسرے صحابہ کرام سے ممتاز ہو جاتے تھے ہاتھ کی خوشبو کی وجہ سے. دوسرے سمجھ جاتے تھے کہ آج انہوں نے حضور سے ہاتھ ملایا اس لیے ان کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی. اس قدر فطری طور پر خوشبودار ہونے کے باوجود بھی بکثرت آپ خوشبو استعمال فرماتے ہیں، پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، تو بھائی ہم بھی خوشبو استعمال کریں سنت کی نیت سے. ہم تو ہیں اندر سے سڑے ہوئے، ہمیں تو زیادہ خوشبو لگانے کی ضرورت ہے. دیکھ حضور باوجود خوشبودار ہونے کی بھی خوشبو استعمال کرتے تھے، تو ہم اندر سے بدبودار ہونے کے باوجود کیوں نہیں کرتے بھائی؟ جہاں تک اسے خوشبو لگانی چاہیے، کیوں؟ خوشبو سے جو ہے وہ فرشتوں کو بھی راحت ہوتی ہے اور انسانوں کو بھی راحت ہوتی ہے. جہاں سے خوشبو آتی تھی آدمی کی سانس لمبے لمبے نکلتی. تو کیا ہو گیا؟ وہ بڑی شاندار خوشبو آ رہا اور بدبو بھی کر بھائی. یہ راحت اور یہ تکلیف بھی ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ معاشرت کا جز اور اس کا حصہ ہی ہے کہ جس سے دوسروں کو راحت ملے وہ کریں، جس سے تکلیف پہنچے وہ نہ کریں. اس لیے خوشبو لگانے کی پانچ نیتیں ہیں. جب کوئی خوشبو لگائے تو پانچ نیت کرے گا تو خوشبو ایک لگائے گا ثواب پانچ نیت کا ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ.
ایک تو یہ نیت کرے کہ اللہ پاک راضی ہوں, اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوں, انہیں کا تو حکم ہے خوشبو لگانے کا. نمبر دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو, یہ خوشبو لگانا آپ کی سنت. تیسرے, ملائکہ کو راحت ہو کیونکہ انہیں خوشبو پسند ہے, بدبو ناپسند ہے. چوتھے یہ کہ دوسرے مسلمانوں کو راحت ہو کیونکہ ہر آدمی کو خوشبو سے راحت ہوتی ہے, بدبو سے تکلیف ہوتی ہے. پانچویں, اپنا دل خوش ہو, کہ جیسے اپنے آپ کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے, خوشبو سے راحت ہوتی ہے, مگر ایسی تیز خوشبو نہ ہو جو نزلہ کر دے. دوسرے بےچارے سونگ کر کے ان کے سر میں درد ہو جائے, یہ بھی پھر خوشبو بھی تکلیف کا ذریعہ بن جائے گی. ایسی خوشبو سے بھی آدمی بچے جو دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بنے, درمیانے درجے کی اور ہلکی خوشبو استعمال کرے تاکہ خود کو بھی راحت ملے, دوسرے کو بھی راحت ملے. اور پھر ہاتھ میں پہلے دائیں طرف خوشبو لگا, پھر بائیں طرف خوشبو لگا, یہ اس کو لگانے کا طریقہ. بہرحال منہ کے اندر بدبو ہو, بغل کے اندر بدبو ہو, کپڑے کے اندر بدبو ہو, جسم کے اندر بدبو ہو, تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ایسے مجمع میں جانے سے بچنا چاہیے جہاں جا کر کے اس بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان معاشرت کے آداب و احکام پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہماری معاشرت صحیح ہو جائے, ہمارے اخلاق و اعمال صحیح ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. واقع الحمدللہ رب العالمین.
سر, وہ ہماری پوتی کی گردن نہیں ٹھہرتی, اس کے لیے دعا کر.
اچھا, وہ ان کی پوتی کی صحت کے لیے دعا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. جو آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں, یا اللہ ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے ظاہر و باطن کے سدھارنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, جہاں جہاں جو جو مسلمان یہ بیان سن رہے ہیں, یا اللہ تمام ان کی نیک مرادیں پوری فرما, ہماری بھی سب نیک مرادیں پوری فرما, ان کی دعاؤں میں ہم کو شامل فرما, ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما, اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کے خیرات و حسنات عطا فرما, خیرات و حسنات عطا فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین. رحمتك يا رحمة.